إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ امن اور سکون کی تلاش ہے جو فی زمانہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زمین کا امن سکون اور استقرار اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ رب العزت کے قوانین کی حفاظت کرو, اللہ رب العزت تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا. تو یہ جو امن و استقرار کی بات ہے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ رب العزت ہم سے راضی نہ ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق نہ قرار دے دیں. اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی رضا یقیناً ان چیزوں کو اپنانے میں ہے جو چیزیں اس خالق اور مالک کو محبوب ہیں. اس کی محبت کا راستہ اس کے محبوبات کو اپنانے میں ہے, اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا محبوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ کے دو القاب اس بات پر شاہد عدل ہیں، ایک لقب حبیب اللہ، اللہ کا پیارا، یہ لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور دوسرا لقب خلیل اللہ، اللہ کا دوست، ایسا دوست جس کی دوستی مکمل وفاداری پر قائم ہے اور جس کی دوستی میں کوئی کسی قسم کا خلل نہیں ہے. تو یقیناً اس شخصیت کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد ہے. ہماری جو بھی جائز خواہشات ہیں، دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، انہیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کو حاصل کریں، اور اس کی محبت اس کے محبوبات کی محبت میں پوشیدہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب اور پیارے ہیں. اس لیے دین اسلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیا ہے. بلکہ جس شخص کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت نہ کرے اور پیار نہ کرے. ایسی محبت جو اس کے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور جو اس کی اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور جو پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو. جب تک محبت کا یہ منحج اور یہ طریق بندہ اختیار نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. بلکہ ایسی محبت جو اس کی جان کی محبت سے بڑھ کر ہو، کیونکہ ایک حدیث میں امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الیہ من کل شئ الا نفسی، آپ میرے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میری جان کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. تو امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ انتہائی پریشان ہو گئے، اور پھر اپنے دل کی گہرائی سے اس حقیقت کا اقرار کیا اور اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من نفسی، کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بڑھ کر محبوب اور پیارے ہیں. تو یہ وہ کسوٹی ہے جس پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت قائم ہے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں، محبوب کبریا ہیں، تو یقیناً اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کرنی پڑے گی اور آپ سے پیار کرنا پڑے گا. ایسی محبت جو کائنات کی ہر شے کی محبت پر غالب ہو, اپنی جان سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, اپنے ماں باپ کے بڑھ کر اور دنیا میں موجود ہر شخص اور ہر مخلوق سے بڑھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا پیار ہو. صحابہ کرام کی زندگی میں اس محبت کے بڑے مظاہر اور مثالیں موجود تھیں, کیونکہ صحابہ کا ایمان ہم سب کے لیے مثالی ایمان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کچھ دن آپ نے اپنے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا تھا. وہ آپ کی خدمت میں کھانا بھیجتے, آپ تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا ابو ایوب انصاری کھایا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان تلاش کرتے, جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پڑتے, جہاں جہاں آپ کی انگلیوں کے نشان ہوتے وہیں سے آپ کھانا اٹھا کر تناول فرماتے. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا مظہر اور ایک عظیم مثال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کھانا تناول فرمانے کے نشانات ہیں, آپ کے ہاتھوں کے انگلیوں کے ان نشانات تک کو تلاش کرتے اور وہیں سے کھانا اٹھا کر تناول فرماتے. عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا, اتنا آپ میں جلال اور رعب تھا. آج اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ امام الانبیاء کا حلیہ بیان کرو اور آپ کی صفات ہمیں بتاؤ تو میں مکمل حلیہ بیان کرنے سے قاصر ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام کو کبھی نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. یہ صحابہ کی زندگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی عظمت, آپ کی محبت اور احترام اور آپ کی ہیبت کی مثالیں ہیں. وہ اعرابی آپ کو یاد ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گھر میں اپنے اہل و عیال کے بیچ بیٹھا ہوتا ہوں, اچانک آپ کی یاد آتی ہے اور آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں, پھر مجھے ایک تلخ حقیقت یاد آتی ہے اور وہ میری موت, اور آپ بھی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے, پھر آپ کو کہاں میں دیکھ پاؤں گا؟ آپ کا ٹھکانہ جنت میں انتہائی اونچا ہوگا, ہم پتہ نہیں کہاں موجود ہوں, پھر یہ آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ بس یہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو چکا اور انتہائی پریشان. تو اللہ تعالیٰ کی وحی اس عربی کی اس بات پر نازل ہوئی, اور یہ بھی ایک شرف ہے کسی شخص کے کسی سوال پر یا اس کی کسی خواہش پر اللہ کی وحی اترے اور وہ قرآن کا حصہ بن جائے, جو قیامت تک کے لیے قرآن بنا رہے اور منبر و محراب پر پڑھا جائے. اللہ پاک نے فرمایا, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اور اپنی زندگی اسی غلامی میں بسر کر جائے, اسی بندھن میں اپنے آپ کو منسلک کر لے اور پوری زندگی اسی اطاعت میں گزار دے, عبادت ہو, تجارت ہو, معاملات ہوں یا معاشرت ہو، عقیدہ ہو، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے اور دائیں بائیں نہ جھانکے، اور اس منہج پر پوری وفاداری کے ساتھ قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ان بندوں میں شامل فرمائے گا جو اس کے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. یعنی یہ رفاقت حاصل ہو سکتی. اس عربی سے کہو، اس بدو کو بتا دو کہ تم جو پریشان ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کی زیارت کہاں نصیب ہوگی، یقیناً نصیب ہوگی. اس کے لیے تمہاری محبت ایک اہم نقطے پر قائم ہو، اور وہ نقطہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. یہ صحابہ کرام کی محبت کی مثال جو دنیا میں تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیار اور محبت کے میزان میں منسلک تھے، مگر ان کی تڑپ یہ تھی کہ کل قیامت کے دن بھی امام الانبیاء کی رفاقت نصیب ہو اور امام الانبیاء کی صحبت نصیب ہو. اللہ پاک نے جواب دیا، یقیناً نصیب ہوگی، مگر اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. تمہارا منہج حیات اس اطاعت کے نظام پر قائم ہو جائے. نماز پڑھنے جاؤ تو دل میں یہ فکر نہ ہو، یہ تصور نہ ہو کہ باپ دادا کیسی نماز پڑھتے تھے، بلکہ پوری بصیرت ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کیسی نماز پڑھتے تھے. حج کرنے جاؤ تو یہ سوچ کر نہ جاؤ کہ ہمارے مولوی صاحب نے کیا تعلیم دی ہے، ہمارے امام کی فقہ کیا ہے، بلکہ یہ سوچ کر جاؤ کہ امام الانبیاء نے حج کیسے کیا. بس یہ منہج حیات بن جائے تو یقیناً قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ملے گی اور پیارے پیغمبر کی رفاقت بھی حاصل ہوگی. وہ ٹھکانہ حاصل ہوگا جو ٹھکانہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پڑوس پر قائم ہوگا. مسند احمد میں حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی صحابہ کی محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نفل پڑھ رہے تھے رات کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما پاس سے گزرے. چونکہ عبداللہ کی قرات بڑی عمدہ تھی اور بڑی بہترین تلاوت کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے وہ تلاوت سنی، بڑا خوش ہوئے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی ہے، من سرہ ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد. اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ قرآن کی تلاوت میں جبریل امین کے لہجے کو سنے، کہ جبریل امین جب وہی لے کر آتے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو قرآن سناتے تو کس لہجے سے پڑھتے، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ ابن مسعود کے لہجے کی پیروی کر لے. جب میرا یہ صحابی قرآن پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جبریل امین آسمان سے اتر کر قرآن پڑھ رہے ہیں. اسی کیفیت سے قیام اللیل فرما رہے تھے اور پیارے پیغمبر پاس سے گزرے. آپ اپنی نماز میں مصروف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل تعت یبن ام عبد، ابن ام عبد دعا کر لو تمہاری دعا قبول ہوگی. دو دفعہ آپ نے جملہ کہا ابن ام عبد. ابن مسعود کا لقب تھا یہ کہ تم دعا کر لو تمہاری دعا قبول ہوگی. چنانچہ ابو بکر و عمر وہاں ٹھہر گئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت دینے کے لیے اور ان سے پوچھنے کے لیے کہ تم نے کیا دعا کی تھی. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے دونوں صحابی لپ کے ابن مسعود کی طرف, ابو بکر صدیق پہلے پہنچ گئے, انہیں اللہ کے پیغمبر کے اس جملے سے آگاہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سل تعط, سوال کرو دعا کرو تمہیں عطا کیا جائے گا, بھلا تم نے کیا دعا کی؟ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں تو اپنے قیام اللیل میں ہمیشہ تین دعائیں کرتا رہتا ہوں, آج ہی نہیں کی مدتوں سے یہ دعائیں کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا, میرا یہ عزم ہے کبھی ان دعاؤں میں ناغا نہ ہو. ایک دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک نعیما لا ینفد, کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہو, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر دنیا میں نعمتیں عطا فرمائے تو وہ دائمی ہوں, کبھی ان میں تعطل نہ آئے, ناغا نہ آئے. لیکن صحابہ اصل آخرت کی نعمتوں کے متلاشی تھے, یا اللہ ایسی نعمتیں عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہوں. وَقُرَّتْ عَيْنٌ لَا تَبِيد, اور اس طرح میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کبھی ختم نہ ہو, کبھی منقطع نہ ہو. یہ دوسری دعا ہے. اور تیسری دعا یہ ہے کہ اسألک مرافقت نبی کا فی اعلی الخلد, کہ یا اللہ میں اعلی علیین میں اور جنت کے اونچے درجات میں تیرے پیغمبر کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں, تیرے پیغمبر کی صحبت اور معیت کا سوال کرتا ہوں, کہ جنت کے اونچے ٹھکانے بھی دے دے اور جنت میں اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت بھی دے دے اور اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت بھی دے دے. یہ ان کا حقیقی مطلوب تھا اور یہ پیارے پیغمبر کی محبت کا مظہر ہے. حالانکہ عبداللہ بن مسعود کا شمار فقراء صحابہ میں ہوتا تھا, تنگی معیشت میں مبتلا رہتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اجتماع میں عورتوں کو صدقہ دینے کی ترغیب کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے, تو عورتوں نے زیور اتار کر پیش کر دیے. زینب ابن مسعود کی بیوی, ان کا زیور گھر میں تھا, فوراً گھر لوٹتی ہیں, اپنا زیور جمع کیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. عبداللہ کو معلوم ہوا تو کہا کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے دو, میں اس کا مستحق ہوں. یہ ان کا فقر اور ان کی غریبی. زینب نے کہا کہ پہلے اللہ کے پیغمبر سے فتویٰ لوں گی کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے, اگر ہاں ہو گئے تو پھر دے دوں گی. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی, دربان نے اطلاع دی کہ باہر زینب ہے. پوچھا ایو زینب, کون سی زینب؟ زینب نام کی تو بہت سی صحابیات ہیں, ابن مسعود کی بیوی. فرمایا کہ اندر بھیج دو. انہوں نے سوال کیا, اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں ہاں بیوی اپنے شوہر کو صدقہ اور زکوٰۃ دے سکتی. چنانچہ گھر لوٹی اور وہ سارا زیور اپنے شوہر کو دے دی. یہ ان کی تنگی معیشت کی مثال. اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا بلکہ فرمایا سل تعط, عبداللہ کچھ مانگو تمہیں دیا جائے گا, تو اپنے فقر کی دعا کر لیتے کہ یا اللہ اس فقیری کو دور کر دے, اس تنگ دستی کو دور کر دے. لیکن نہیں, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا جیتا جاتا ثبوت ہے کہ یا اللہ اعلی علیین میں اپنے پیغمبر کی رفاقت عطا فرما دے گا اور اپنے پیغمبر کی صحبت عطا فرما دے گا. اس انداز سے صحابہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کی. رویہ بن کعب آپ کو یاد نہیں ہے, جو رات کو پانی کا برتن بھر کر اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جاتا, یہ سوچ کر کہ رات کو اگر نبی علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں.
اللہ کے پیارے پیغمبر رات کو اٹھتے، گھر میں پانی موجود ہوتا، آپ وضو کر کے قیام اللیل فرماتے، ایک رات اٹھے تو پانی موجود نہیں تھا، آپ کو تشویش ہوئی، پریشان ہوئے، دروازہ کھول کر باہر نکلے کہ باہر شاید پانی کہیں مل جائے، دروازہ کھولا ہی تو چوکھٹ پر رفیہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا تم یہاں کیسے؟ عرض کیا میں تو مدتوں سے آ رہا ہوں اور یہ سوچ کر آ رہا ہوں. نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، پانی مل گیا، رفیہ آپ کو وضو کرا رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے کہ سل تو رفیہ کچھ سوال کرو، مانگ لو، تمہیں عطا کیا جائے گا. رفیہ نے اتنی بڑی گارنٹی سنی، اتنی بڑی ضمانت سنی، تو عرض کیا کہ میں سوچ کر مانگوں گا، کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے. آپ نے مہلت دے دی، اب سوچنے بیٹھ کے کیا مانگوں، دنیا یا آخرت؟ دنیا کے بھی محتاج تھے، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے اور تنگی معیشت کا شکار تھے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کی بھوک بھی سامنے تھی. دنیا مانگ لیتے، کوئی دنیا کی فیکٹری مانگ لیتے، لیکن سوچا کہ دنیا مانگی تو کیا مانگا، یہ دنیا اتنی ہے، گھاٹے کا سودا ہے، میں آخرت مانگتا ہوں. پھر سوچا کہ آخرت میں بھی بہت سے درجات ہیں، کچھ لوگ نیچے کچھ اوپر ہوں گے، کچھ کے اعلیٰ مقامات ہوں گے، میں کوئی اعلیٰ مقام طلب کروں. ایک بات ذہن میں آ گئی، سوچ لیا، فیصلہ کر لیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئے. آپ نے پوچھا کہ رفیہ تم نے کیا مانگا، کیا تمہاری سوچ ہے، کیا تمہارا سوال ہے؟ عرض کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر یہ مقام چاہیے تو ایک کام اور کر جاؤ، اور وہ کثرت نوافل، سجدوں کی کثرت، اللہ کی رضا کے لیے سجدے کر جاؤ، یعنی خوب نوافل کا اہتمام کر جاؤ، تو اللہ رب العزت ان تمام اعمال صالحہ کے عوض تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی دے گا اور میری رفاقت بھی عطا فرما دے گا. الغرض یہ صحابہ کی محبت اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ، کہ دنیا میں بھی آپ کی رضا اور آپ کی محبت کے متلاشی، اور قیامت کے دن کے لیے بھی آپ کی رفاقت کے متمنی اور آپ کی رفاقت کے طالب، یہ صحابہ کی محبت کے ثبوت ہیں. میرے دوست اور بھائیوں، جب تک اس طرز کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے معاملے سدھر نہیں سکتے، سمر نہیں سکتے. آج آپ کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو معیشت چاہیے، روزی چاہیے، آپ کو امن چاہیے، سلامتی چاہیے، سکون چاہیے، اللہ سب دے گا. آؤ اللہ کی محبوبات کو دیکھو، اور اس کی محبوبات میں سب سے اہم اس کا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت سے سینوں کو سجا لو، ان کی محبت سے اپنے آپ کو بھر لو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اور جب یہ محبت حاصل ہو گئی، دنیا آخرت کے سارے معاملے سمر جائیں گے، سدھر جائیں گے، معیشت بھی ملے گی، اقتصادیات بھی مستحکم ہوں گی، اور خوف بھی دور ہو جائے گا، امن و سلامتی، استقرار سب حاصل ہو جائے گا. اس کے لیے پروردگار کی رضا شرط ہے. دنیا کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس دنیا پر آسمان کا نظام نہ قائم ہو، وہ نظام جو خالق کائنات نے آسمانوں پر بنایا اور زمین کی طرف بھیجا. جب تک زمین والے آسمان والے کے نظام کو قبول نہیں کریں گے اور اس کو نافذ نہیں کریں گے، زمین کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اور اگر یہ زمین والے اس نظام کی طرف بھاگیں گے جو زمینوں پر بنتے ہیں، کسی کا نظام اور کسی کی فکر اور کسی کی تحریک, تو زمین پر بنے ہوئے نظام میں زمین کی اصلاح کا کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے. یہ راز صرف اس نظام میں پوشیدہ ہے جو آسمانوں پر بنا اور بنانے والا ہمارا پروردگار اللہ رب العالمین. تو اس نقطے پر غور کرو, اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ویسی محبت ہو جیسی صحابہ کی محبت تھی اور پیغمبر اسلام کی محبت, بلکہ دین اسلام میں عمومی محبت اسی نقطے پر قائم ہے کہ اطاعت اور اتباع. صحابہ کی محبت کے کچھ مظاہر آپ نے سن لیے, اب صحابہ کی اطاعت کے مظاہر بھی سن لیجیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا, امام الانبیاء بھی چل رہے تھے, میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. طویل حدیث ہے, حدیث کا آخری حصہ یہ ہے, امام الانبیاء مجھے ایک مقام پر روک کر چلے گئے, لا تبرح مکانک ھذا, ابو ذر اسی مقام پر کھڑے رہنا, یہاں سے ہلنا نہیں. چنانچہ میں کھڑا ہو گیا, اللہ کے پیارے پیغمبر چلے گئے. رات کی تاریکی تھی, اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کچھ آوازیں بھی مجھے سنائی دیں. مجھے فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کسی حادثے کا شکار ہو چکے. میں نے بھاگ کر جانا چاہا, مگر پھر مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ بات یاد آ گئی, اسی مقام پر کھڑے رہنا اور یہاں سے ہلنا نہیں. چنانچہ میں اس بات کو یاد کر کے اسی مقام پر کھڑا رہا. اب دیکھیں صحابہ کی اطاعت, ایک طرف اللہ کے نبی کی ذات ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی کی بات ہے. چنانچہ تشویش موجود ہے, فکر دامنگیر ہے کہ میرے محبوب کو کوئی حادثہ نہ پیش آ چکا ہو. یہ دھماکہ کیسا ہے اور یہ آوازیں کیسی ہیں؟ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر امام الانبیاء کی یہ بات یاد آ گئی, اسی مقام پر کھڑے رہنا, یہاں سے ہلنا نہیں. اس بات کو یاد کر کے وہاں کھڑے رہ گئے, ہلے نہیں. تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, ابو ذر غفاری نے بڑے اطمینان کا سانس لیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا کہ میں نے ایک دھماکہ سنا, کچھ آوازیں سنی, مجھے فکر دامنگیر ہوئی کہ آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا, میں آپ کی مدد کے لیے جانا چاہ رہا تھا, پھر آپ کی یہ بات یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ذر غفاری تم نے وہ دھماکہ سنا تھا؟ عرض کیا کہ جی ہاں. آوازیں سنی تھی؟ عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا کہ وہ دھماکہ جبریل امین کی آمد کا دھماکہ تھا, جبریل امین آسمانوں سے نازل ہوئے اترے, اللہ نے ان کے اتارنے کو ایک دھماکے کی صورت میں ظاہر کیا کہ آج کا اترنا اور آج کا آنا کوئی معمولی آنا نہیں ہے, آج کا نزول کوئی معمولی نزول نہیں ہے, ایک زوردار دھماکہ ہوا. رسول اللہ سمایا کہ ابو ذر تم نے آواز بھی سنی تھی؟ عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا کہ وہ آواز جبریل امین کی تھی اور آج جبریل امین اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے, ایک بڑا اہم پیغام لے کر آئے, جس پیغام کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اس دھماکے سے ظاہر کیا. اور اپنے ایک صحابی کو, اپنے پیغمبر کے صحابی کو جبریل کی آواز بھی سنائی اس پیغام کی اہمیت کے پیش نظر, اور وہ پیغام یہ ہے, اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حال میں مرے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو, وہ لا محالہ جنتی ہے اور وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. توحید کی برکت اس کی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اس مشن پر غور کرو, اس پیغام پر غور کرو کہ جبریل امین آج کیا پیغام لے کر آئے. اپنی امت کو بتا دیجئے کہ آپ کی امت کا جو فرد توحید پر قائم رہے, حتیٰ کہ اس کی موت بھی توحید پر آئے, تو وہ لا محالہ جنتی ہے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. ہاں اگر شرک ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کر لے, لیکن اس کا مرنا توحید پر ہو, اللہ سے ملے تو توحید پر ملے, تو لا محالہ وہ جنتی ہوگا. یہ پیغام لے کر آئے تھے. یہاں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے, ابو ذر غفاری کے سامنے دو چیزیں تھیں, ایک امام الانبیاء کی ساتھ کہ آپ خطرے میں گھر چکے ہیں جانا چاہیے, لیکن پھر امام الانبیاء کی بات یہاں کھڑے رہنا, یہاں سے ہلنا نہیں. اور آپ نے بات کو مقدم کیا کہ آپ کی بات مقدم ہے, کھڑے رہے وہاں سے ہلے نہیں. یہ صحابہ کی اطاعت کا عالم ہے. ہم بھی غور کریں, ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں بلکہ عشق جیسے فضول لفظ سے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن کیا ہماری اطاعت کا عالم یہی ہے؟ ارے جہاں محبت ہو اطاعت نہ ہو وہ محبت فضول ہوتی ہے, اور جہاں اطاعت ہو اور محبت نہ ہو وہ محبت فضول ہوتی ہے, وہ اطاعت فضول ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک قاعدے کے طور پر لازم ملزوم ہیں. محبت اطاعت کے ساتھ ہے, اطاعت محبت کے ساتھ ہے. جیسا کہ حضرت غفاری نے ایک ثبوت مہیا کر دیا, کتنی باریک بینی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت میں اور آپ کے فرمان کو قبول کرنے میں. بالکل اسی قسم کا واقعہ صحیح بخاری میں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے. صحیح بخاری میں طویل قصہ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. فتح خیبر کے موقع پر جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ خیبر کا جھنڈا تھما دیا اور فرمایا کہ روانہ ہو جاؤ, اور آپ کے الفاظ یہ تھے انفذ رسلک, علی اپنی دھیمی رفتار سے چلو, بڑے وقار سے چلو. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ولا تلتفت یمینا ولا یسارا, کہ علی چلتے جاؤ اور دائیں بائیں نہیں جھانکنا, رکنا بھی نہیں, خیبر کی طرف رخ کر لو اور چلتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. حتی تنزل بساحتہم, رکنا کب ہے؟ جب تم خیبر کے صحن میں اتر جاؤ اور خیبر بستی میں پہنچ جاؤ پھر رکنا ہے, اس سے قبل نہیں رکنا. بس چلتے جاؤ, دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں. علی نے جھنڈا پکڑ لیا اور چلنا شروع کر دیا. تھوڑا فاصلہ طے کیا, ایک سوال ذہن میں آیا, بڑا اہم سوال تھا اسی مشن کے تعلق سے, کہ امام الانبیاء نے جھنڈا تو دے دیا خیبر کا مگر یہ نہیں بتایا کہ یہودیوں سے قتال کب تک کرنا ہے, لڑائی کب تک کرنی ہے, اس قوم سے کب تک لڑنا ہے. چنانچہ یہ سوال کرنا چاہا. اب سوال کرنے کا ادب یہ تھا کہ وہاں سے گھومتے واپس آتے اور اللہ کے پیغمبر کے قریب پہنچتے اور یہ سوال کرتے, ایسا کرنا چاہا مگر اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے پیغمبر کی نصیحت تو یہ ہے کہ چلتے جاؤ, رکنا نہیں اور دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں, جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے تشریف فرمائے, پیچھے کیسے دیکھوں, کیسے رکوں. یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے. چنانچہ خیبر کا جھنڈا پکڑے پکڑے آگے چلتے چلتے زور سے پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علام اخاتل, کہ اس قوم سے کس چیز پر قتال کرنا ہے اور کب تک لڑائی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز سے جواب دیا کہ قاتلہم حتی لا تکون فتنہ, علی اس قوم سے اس وقت تک قتال کرتے رہنا جب تک یہ قوم شرک سے باز نہ آ جائے, یا توحید کی دعوت قبول کر لے یا مر کر فاصلے جہنم بن جائے, اس وقت تک لڑتے رہنا ہے. سوال بھی ہو گیا جواب بھی ہو گیا, لیکن قربان جائیے اطاعت کا عالم نہ رکے نہ جھانکے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی تلقین یہی تھی اور اللہ کے پیغمبر کی نصیحت یہی تھی. ہم امام الانبیاء کی محبت کے دعوے کرنے والے اپنی اطاعت کے عالم پر سوچیں کہ ہماری اطاعت کیسی ہے, ہمارا جذبہ اتباع کیسا ہے. ایسا تو نہیں ہماری اطاعت میں ہماری برادری بھی حائل ہو, ہمارے باپ دادا بھی حائل ہوں, ہمارے پیر و مرشد بھی حائل ہوں، ہمارے آئمہ بھی حائل ہوں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں برادری اور آبا اجداد کی باتوں کو مقدم گردانتے ہو تو میرے دوست اور بھائیو، اگر یہ عالم ہو تو محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ صحابہ کی محبت کا طریقہ کیا تھا وہ آپ نے سن لیا، ان کی محبت کا عالم کیا تھا آپ نے سن لیا، مگر ساتھ ساتھ آپ نے سن لیا کہ ان کی اطاعت کا مقام کیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگر اس اعزاز کے مستحق بنے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں ضمانت دے دی کہ عبداللہ تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، تو یہ مقام ایسے نہیں ملا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ کان اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حد یہ متلدن وسنتا، کہ عبداللہ وہ صحابی تھے جو سب سے زیادہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے مشابہ تھے، امور عبادت میں بھی اور امور عادت میں بھی۔ عبادت میں تو سب صحابہ اتباع کرتے تھے، آپ کی نماز کیسی ویسی پڑھتے تھے، آپ کا حج کیسا ویسا کرتے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود امور عادت میں بھی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کیسے مسکراتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیسے چلتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیسے بیٹھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیسے اٹھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں بھی امام الانبیاء کی اتباع کرتے تھے، اس قدر آپ کی اطاعت کے حریص تھے۔ تبھی تو آپ کو یہ احساس ملا کہ عبداللہ تم اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہو جو سوال کرو گے عطا ہوگا۔ انہوں نے سوال بھی جو کیا وہ امام الانبیاء کی محبت کا مظہر تھا کہ اعلی علیین میں، خلد برین میں، اس بہشت میں اپنے پیغمبر کی رفاقت عطا فرما دے اور پیغمبر کی صحبت عطا فرما دے۔ ایک روز صحابہ ہنس رہے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھ لیا، فرمایا کہ مم تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو، تمہیں کون سی چیز ہنسا رہی ہے؟ صحابہ نے کہا من دقت ساقے عبداللہ، عبداللہ کی دو پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر، کتنی پتلی ٹانگیں ہیں ان کی، کتنی پتلی پنڈلیاں ہیں ان کی، وہ پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہما اثقل فی المیزان من احد، جن ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے میزان میں ان دو ٹانگوں کو تولا جائے گا تو احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی۔ یہ اعزاز کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس محبت کا اور اس اطاعت کا۔ یہ صحابہ کی زندگی کا جوہر اور ان کی زندگی کا اعجاز ہے۔ وہ قصہ آپ کو یاد ہے تحویل قبلہ کا، قبلہ تبدیل ہو گیا، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا جس کو ہم قبلہ اول بولتے ہیں، پھر اللہ کا حکم آ گیا بیت اللہ خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا، وہی اتر گئی، اللہ کے پیغمبر خوش ہوئے اور آپ نے جو پہلی ظہر کی نماز پڑھائی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی، صحابہ نے نماز پڑھی، کچھ صحابہ نماز پڑھ کے اپنے علاقے قباء کی طرف آئے، مسجد قباء میں عصر کی نماز قائم تھی، چنانچہ صحابہ نے دیکھا کہ ابھی تک یہ لوگ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابی ایک چیخا فوراً الا ان القبلۃ قد حولت، خبردار قبلہ تبدیل ہو چکا، ہمارا قبلہ بیت اللہ بن چکا۔ اس صحابی نے توقف نہیں کیا کہ نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد ان کو اللہ کا امر پہنچاؤں گا اور اللہ کی وحی پہنچاؤں گا، نہیں، ایک لمحے کی تاخیر بھی روا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی ہدایت اور اللہ کی وحی کی اتباع کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ اسی وقت بلند آواز سے ندا کی، قبلہ تبدیل ہو چکا، قبلہ تبدیل ہو چکا، جماعت قائم تھی، لوگوں نے سن لیا، سبحان اللہ، لوگوں نے بھی انتظار نہیں کیا، اس ندا کو سنتے ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، پہلے چہرہ اس طرف تھا، اب اس خبر کو سن کر فوراً بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، امام بھی گھوم گیا اور مقتدی بھی گھوم گیا۔ امام الانبیاء کی اتباع اللہ کی وحی کی اطاعت، یہ صحابہ کی زندگی کا اعجاز ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سارے صحابہ سے راضی اور سارے صحابہ اللہ سے راضی. راضی کیوں ہیں؟ راضی کیسے ہیں؟ حالانکہ دنیا تو فقر سے گزر رہی ہے، پیٹوں پر پتھر باندھ رہے ہیں، معیشت کی تنگی ہے، پھر بھی خوش، پھر بھی راضی ان وعدوں پر جو اللہ نے فرما دیے، اخروی وعدے، جنت کے وعدے، اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت کے وعدے جو اللہ نے فرما دیے. اور یہ سارے، ان سب کی اساس کیا ہے؟ ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت، اور وہ محبت جو اطاعت اور اتباع پر قائم تھی. ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی حریص، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی حریص، اللہ کے پیارے پیغمبر کے مشن کو سمجھنے والے، اس مشن کو اپنانے والے. یہ صحابہ کی زندگی اور ان کی سیرت کا ثمر تھا، اور ہمیں بھی اسی چیز کی دعوت دی گئی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، ان لوگوں کا ایمان، ان لوگوں کا طریق، ان لوگوں کا منہج، اگر صحابہ کے ایمان اور منہج جیسا ہوگا تو ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ گمراہ ہیں. اور اگر ان کے ایمان میں اور ان کے منہج میں صحابہ کے منہج سے فرق آ گیا تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، یہ ہدایت پر نہیں ہے بلکہ گمراہی پر قائم ہے. تو صحابہ کی سیرت کا اعجاز کیا ہے؟ ان کی سیرت ان دو نقطوں میں سمٹی ہوئی تھی، محبت اور اطاعت. ایسی محبت جو اطاعت کے ساتھ ہو، اور ایسی اطاعت جو محبت کے ساتھ ہو، یہ صحابہ کی زندگی کا لازمہ اور ان کی سیرتوں کا حاصل اور نچوڑ تھا. صحابہ اللہ کے پیغمبر کی مشن کو سمجھنے والے، اس مشن کو اپنانے والے، اس مشن کو مقدم کرنے والے تھے. امام الانبیاء کے مشن کیا تھا؟ امام الانبیاء ایک دین لے کر آئے، ایک منہج لے کر آئے، ایک دعوت لے کر آئے. وہ دعوت، وہ دین اور وہ منہج آپ کا مشن تھا. ہمیشہ آپ نے اسی کو مقدم رکھا. ایک طرف آپ کی بات ہے، ایک طرف آپ کی ذات ہے. آپ نے ہمیشہ بات اپنی پیش کی اور بات کو ہر مقام پر مقدم رکھا. وہ دن آپ کو یاد ہے، امام الانبیاء سجدے میں گرے ہیں، ابو جہل نے ایک اوباش کو بھیجا کہ اونٹ کی غلاستیں امام الانبیاء کمر پر ڈال کر آ جاؤ. چنانچہ وہ اوباش گیا، وہ خبیث انسان، اس پر اللہ کی لعنتیں. وہ گیا اور پیغمبر علیہ السلام پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی، ساری غلاستیں پھینک کر آ گیا. بڑا ثقل آپ نے محسوس کیا، بڑا وزن آپ نے محسوس کیا، اور بڑی دیر کے بعد آپ سجدے سے اٹھے. تب کسی نے فاطمہ کو خبر دی، اور وہ بھاگی بھاگی آئیں اور اپنے بابا کی پشت سے ان غلاستوں کو ہٹایا تو اللہ کے پیارے پیغمبر سجدے سے اٹھے. کسی نے یہ بات امیر حمزہ کو بتا دی، امیر حمزہ کافر تھے، مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کہ تمہاری یہ جوانیاں، یہ طاقتیں، ان کا فائدہ تمہارے بھتیجے کو جو چاہے دکھ پہنچا دے، جو چاہے تکلیفیں پہنچا دے، کیا تمہاری یہ جوانیاں ہیں؟ کسی نے یہ بات ان کو پہنچا دی. امیر حمزہ جو ہے اس بات کو برداشت نہ کر سکے، دار الندوہ پہنچ گئے، جہاں ابو جہل موجود تھا، اس کے حواری موجود تھے. ابو جہل کو کھڑا کیا اور اپنی تلوار کا دستہ، اس کی ضرب اس کے سر پہ لگائی. ابو جہل کا سر کھل گیا، خون جاری ہو گیا، اور کہا کہ ابو جہل، آئندہ اگر تو نے میرے بھتیجے کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو آج تو تلوار کا دستہ چلا ہے، اس دن تلوار کی دھار چل جائے گی اور تیری کھوپڑی اڑا کے رکھ دوں گا. اور یہ بدلہ لے کر اپنے بھتیجے کے پاس آ گئے. میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا، تیری ذات کو جو دکھ پہنچا اس کا میں نے قصاص لے لیا، حساب برابر کر دیا. ابو جہل کو خون سے نہلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا، محمد اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ تم نے میری ذات کی خاطر انتقام لیا اور بدلہ لیا. مجھے اگر خوش کرنا ہے تو قل، یہ بات کہہ دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے چچا, میری خوشی اس انتخاب میں نہیں ہے, میری خوشی میرے مشن کی تکمیل میں. میرا مشن یہ ہے کہ میں توحید کا داعی ہوں, اس توحید کو قبول کر لو, شرک سے توبہ کر لو, کفر سے بیزار ہو جاؤ اور توحید قبول کر لو, جو کہ میری بعثت کا مقصد وحید ہے اور میرا مشن ہے. مجھے خوش کرنا ہے تو کلمہ پڑھ لو اور اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کر لو. چنانچہ امیر حمزہ کی دل کی کایا پلٹ گئی اور دل میں انقلاب وفا ہو گیا اور فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مشن. آج اللہ کے پیغمبر کی محبت اور عشق کے دعوے کرنے والوں, اپنی توحید کو پرکھو. جو نبی علیہ السلام کا مشن ہے اس مشن کو قبول کیا. جو میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر کو. یہ دو حکم اللہ کے پیارے پیغمبر کا مقصد حیات تھے اور آپ کے مشن کا حاصل تھے. پہلا حکم یہ کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے قرآن و حدیث, اسی کو تھام لیجئے اور کسی چیز کو نہیں تھامنا. دنیا میں بہت سے نظام ہیں, قیصر کا نظام, کسرا کا نظام, اور بہت سے لوگ اپنے مشن کے داعی ہیں, کسی کی طرف جھان کر نہیں دیکھنا. وانا کن وجہ کل دین, اپنا چہرہ اس دین کی طرف سیدھا کر لیجئے. ہماری جو وحی آ رہی ہے اسے تھام لیجئے. انک علی صراط مستقیم, اور یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ صراط مستقیم یہی ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور تم سے عن قریب اس بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے میری وحی کو تھاما یا نہیں تھاما. آپ سے بھی سوال ہوگا اور آپ کی پوری قوم سے بھی سوال ہوگا. اس وحی کو تھامنا آپ کا بھی مشن ہے اور آپ کی پوری امت کا مشن ہے. اس وحی کو, قرآن و حدیث کو تھام لیجیے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اس نقطے کو سامنے رکھ کر سوچو, ہماری محبت کس معیار کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے خالق اور مالک کی وحی کو اپنایا, قرآن و حدیث کو اپنایا, یا قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی برادری, آبا اجداد اور اپنی قوم اور اپنے بڑوں کی باتوں کو لیا؟ کیا ہمارا مشن ہے اور کیا ہماری زندگی کا حاصل ہے؟ اس کے بغیر تو محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی. دوسرا امر یہ ہے کہ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ, اے پیغمبر ایک کام اور کرو, جو آپ سے قبل انبیاء آئے ان سب سے ایک سوال کرو, ابراہیم سے, موسیٰ سے, عیسیٰ سے, نوح سے, اور ہود اور صالح سے, شعیب سے, یونس سے, سب سے سوال کرو علیہ الصلوۃ والسلام. ان سب پر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. ان سب سے ایک سوال کرو اور وہ سوال یہ ہے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کسی نبی کے دور میں اللہ کے علاوہ کسی معبود کا کوئی تصور تھا؟ کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا تھا؟ کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا تھا؟ کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا تھا, کوئی خزانے دینے والا تھا؟ کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا تھا؟ کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود یا مسجود تھا؟ کوئی عبادت کے لائق تھا؟ کوئی سجدے کے لائق تھا؟ کوئی طواف کے لائق تھا؟ جاؤ سب سے سوال کرو, ابراہیم سے سوال کرو, موسیٰ اور عیسیٰ سے سوال کرو, سب سے پوچھو, سب سے سوال کرو. یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یا اللہ کیسے سوال کرے؟ سارے انبیاء تو فوت ہو چکے, اپنی قبروں میں پہنچ چکے, اور تیرا فرمان قبر والے نہیں سنتے اور نہ ہی جواب دیتے ہیں, ان سے کیسے سوال کروں؟ ہاں, ان سے سوال کرو قرآن کے ذریعے. قرآن ہمارا رابط ہے, یہ وحی ہمارا ایک رابط ہے. اس قرآن کے ذریعے سوال کرو، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، قرآن کے ذریعے سوال کرو. امام الانبیاء قرآن کو کھول لیتے ہیں کہ قرآن سابق انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے، سابق انبیاء کی دعوت کا امین ہے. قرآن نے کیا بتایا ہے، کیا کسی نبی کے دور میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا کوئی تصور تھا، کوئی وجود تھا؟ اور کسی نبی کے دور میں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشائی حاجت روا تھا؟ قرآن کھول لیا، قرآن جا بجا بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس ایک دعوت کے ساتھ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. ابراہیم کی دعوت بھی یہی تھی، اور نوح کی دعوت بھی یہی تھی، یوسف و یعقوب کی دعوت بھی یہی تھی، اور موسیٰ اور عیسیٰ کی دعوت بھی یہی تھی علیہم السلام. اور ساتھ یہ کہ واجتنبوا الطاغوت، ہر طاغوت سے بچو، اللہ کے علاوہ جو بھی معبود کھڑے کیے گئے، مشکل کشا بنائے گئے، حاجت روا بنائے گئے، ان سب سے بچو، ان سے دوری اختیار کرو. عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے. یہ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہ نبی کا مشن، یہ دو سوال، یہ دو امر. ایک یہ کہ وحی کو تھام لو، کسی اور چیز کو نہیں تھامنا. دوسرا یہ کہ قرآن توحید کا داعی ہے، مگر اس توحید کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ اور اختیار کرو. کہ اللہ تعالیٰ نے لا تعداد انبیاء بھیجے، ان انبیاء سے پوچھو ان انبیاء کا مشن کیا تھا، ان کے دور میں کیا تھا، توحید کا تصور کیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا اور کسی کی اطاعت کا کوئی شائبہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا یا حاجت روا تھا، کوئی شفا دینے والا تھا، کوئی اولاد دینے والا تھا، خزانہ دینے والا تھا، گنج بخش تھا کوئی؟ پوچھو سب سے. قرآن نے بتا دیا کہ ہر نبی توحید کا داعی تھا. ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں، ایک اللہ ہی حاجت روا ہے اور کوئی نہیں، ایک اللہ ہی معبود و مسجود ہے اور کوئی نہیں. امام الانبیاء کا مشن ہے. اس مشن سے آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی. آپ کے چچا جو ہے ابو طالب کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا کہ آؤ ایک معاہدہ کر لو، توحید بیان کرو، مگر ہمارے معبودوں کی تردید نہ کرو، بس توحید اس بات کی شکل میں ہو، نفی کی شکل میں نہ ہو. یہ کہو کہ اللہ ہے، یہ کہو کہ اللہ معبود ہے، اللہ مسجود ہے، ہمارے معبودوں کی تردید نہ کرو. ہم صلح کر لیتے ہیں، ان نقطوں پر معاہدہ کر لیتے ہیں، کچھ مان لو، کچھ منوا لو. چنانچہ آپ کے چچا پہنچ گئے ابو طالب اور کہا کہ میں پوری قوم قریش کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس پیغام کو مان لو تاکہ ایک معاہدہ ہو جائے اور مکہ کی سرزمین پر امن اور صلح قائم ہو جائے، استقرار قائم ہو جائے. آؤ سن لو استقرار اور سکون اور صلح کی بنیاد کیا ہے اور امن کی بنیاد کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے چچا قوم قریش کو جواب دے دو کہ اگر تم سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، پھر بھی میں اپنے مشن توحید سے باز نہیں آؤں گا. اللہ کی توحید کی دعوت بھی ہوگی اور معبودان باطل کا رد بھی ہوگا اور ان کا انکار بھی ہوگا، کیونکہ نقطۂ توحید اس بات اور نفی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس وقت تک کسی انسان کی توحید کامل نہیں ہو سکتی اور قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہر معبود باطل کا انکار نہ کر دے. کہ مختلف شہروں میں مختلف تواقیت ہیں، درگاہیں ہیں، قبے ہیں، جب تک ان کا انکار نہ کر دے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے، اس وقت تک توحید کامل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی تفصیلات ہیں کہ یہ محبت اس وقت تک کامل نہیں جب تک ساتھ اطاعت نہ ہو، اتباع نہ ہو، اور آپ کے مشن کی محبت نہ ہو. آؤ اپنی محبت کا جائزہ لو. آج محبت کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن پرکھا جائے تو بہت کم لوگوں کی محبت سچی ہے، اکثریت کی محبت جھوٹی ہے. کہ کیونکہ مشن نہیں ہے، اطاعت اور اتباع کا وہ مقام نہیں ہے جس طریقے سے صحابہ نے محبت کی، وہ طریقہ موجود نہیں ہے، پھر یہ محبت کیسے سچی ہوگی اور کیسے کام آئے گی. ہذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. سن لو کہ آج قیامت کا دن ہے اور قیامت کے دن صرف سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا, جھوٹے بالکل ناکام ہوں گے. اور سچ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت اطاعت اور مشن کی محبت کے ساتھ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے, سچی محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دے ان تمام چیزوں سے جو محبت کی متقاضیات ہیں. اللہ ہمیں عطا فرما دے کتاب و سنت کے نور سے اور وحی کے نور سے ہمارے اعمال کو, ہمارے قلوب کو, ہمارے جسم کے ایک عضو کو اللہ تعالیٰ منور فرما دے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسی توحید اور ایمان اور اپنے پیارے محبت کی, اپنے پیارے پیغمبر کی محبت پر زندہ رکھے, اور کل جب موت آئے تو توحید پر آئے, سچے ایمان پر آئے, اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پر آئے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. کسی بھی علاقے کی سب سے بڑی نعمت اور جو اللہ کا احسان اور فضل ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں اللہ کا گھر بن جائے اور مسجد کی تعمیر عمل میں آ جائے, اور مسجد بھی ایسی ہو جس کا منبر و محراب اس مشن پر قائم ہو جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا مشن تھا, یعنی توحید کا بیان اور اللہ کی وحی کا بیان اور اس کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے عمل کا بیان, سچی دعوت کا بیان. تو یہ پھر ایک اور احسان عظیم ہوگا. اللہ کے گھر بہت سے قائم کیے گئے مگر بیشتر گھروں سے جو آواز آتی ہے وہ بعض اوقات شرک پر قائم ہوتی ہے, اور بعض اوقات اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع سے انحراف پر قائم ہوتی ہے. اللہ کا گھر بھی ہو اور منبر و محراب سے اللہ کی توحید نشر ہو اور یہ علم نافع نشر ہو اور اس کی وحی کا بیان ہو, یقیناً یہ اہل علاقہ پر, اہل محلہ پر ایک عظیم احسان ہوگا. یہ مسجد جو نئی تعمیر ہوئی کچھ عرصہ قبل جن ساتھیوں نے بنائی, اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرما لے. صدقہ جاریہ کے طور پر اس مسجد میں جو عمل ہو, نمازیں ہوں, فرائض ہوں, نوافل ہوں, قرآن پڑھا جائے, ایک ایک حرف کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے. ہماری مساجد بحمد اللہ قیامت تک انشاءاللہ قائم رہنے والی ہیں, اور یہ نیکی قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. اللہ پاک اس کو قبول فرما لے. جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس کو بنایا اللہ ان کی مال و اولاد میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی اس نیکی کو قبول فرما لے. تو یقیناً یہ ایک احسان عظیم جو ہے وہ قائم ہو چکا. اب اہل علاقہ پر یہ فرض ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں. مسجد سے تعلق جو ہے ہمارے شرف کی بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, الا ادلکم علی ما یرفع اللہ بالخطایا یرفع اللہ به درجات یمحو به الخطایا. تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ درجات کیسے بلند کرتا ہے اور گناہ کیسے معاف کرتا ہے. فرمایا کہ تین عمل ہیں, ایک عمل یہ کہ اسباغ الوضو عدل مکار ہے, تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا. دوسرا عمل یہ ہے کثرت الخطا عدل المساجد, کہ مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا, زیادہ قدم بڑھا کر اللہ کے گھر کی طرف جانا نماز پڑھنے کے لیے. جب آپ چل رہے ہوں گے, قدم بڑھا رہے ہوں گے, تو اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے اور ان کی نظر آپ کے قدموں کی طرف ہوگی, ایک ایک قدم کو شمار کریں گے. خطوۃ ترفع درجہ و خطوۃ تمحو سیئہ, ایک قدم کو آپ اٹھائیں گے, اٹھے قدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ
جنت میں ایک درجہ اونچا کر دے گا. اسی قدم کو زمین پر رکھیں گے تو اللہ ایک گناہ کو معاف کر دے گا. اس طرح قدم بقدم آپ کے درجے بلند ہو رہے اور گناہ معاف ہو رہے, اور ملائکہ ایک ایک قدم کو گن رہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں, کبھی بازار جا رہے ہیں, کبھی اپنے عالی شان دفتر کی طرف جا رہے ہیں, فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن مسجد جیسی بھی ہو اگر اس طرف جا رہے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ آپ کے قدموں کو گن رہے ہیں. ہر اٹھے قدم کے ساتھ ایک درجہ اونچا ہو جاتا ہے, ہر ٹکے قدم کے ساتھ ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور تیسرا عمل یہ کہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کا انتظار کرنا. تو یہ تین عمل ایسے ہیں جو سب سے بڑھ کر گناہوں کا کفارہ ہیں اور سب سے بڑھ کر درجات کی بلندی کا باعث ہے. یہ تین عمل, اور تینوں اعمال کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے. وضو کر کے آپ مسجد میں آتے ہیں, قدم بڑھا کر مسجد کی طرف جاتے ہیں, اور نماز کا انتظار کرنا مسجد کے ساتھ منسلک ہے. یقیناً مسجد کا عظیم کردار ہے. ہماری کردار سازی میں, ہماری کامیابی میں, اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور جنت کے داخلے میں, تو اس مسجد کو آباد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کی منبر و محراب کے جو بھی تقاضے ہیں انہیں صحیح معنی میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور تمام اہل علاقہ کو اس مسجد کو آباد کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے, اور اس نیکی کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے, اور یہ مسجد مستقبل میں توحید و سنت کا گہوارہ ہو اور مسلک اہل حدیث کا ترجمان ہو, اور دنیا میں جو نور ہے, نور وحی, اس کو پھیلانے کی اساس بن جائے اور ایک قوی بنیاد بن جائے. توحید و سنت کی شعائیں سے پھوٹیں, پھر دنیا کو منفر کر دے. اللہ اس عمل کو, نیکی کو قبول فرما لے. اللہ مستقبل میں بھی اس قسم کے اعمال کی توفیق دے, ہم سب سے راضی ہو جائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الکلام کلام اللہ, واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم, لا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.